الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدخل ناظرین سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص ایک چیز کا متلاشی ہے، ایک چیز تلاش کر رہا ہے، اس کو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ناکام نظر آ رہا ہے۔ کس چیز کا متلاشی ہے، کس چیز کو تلاش کر رہا ہے؟ وہ چیز کچھ اور نہیں ہے، وہ ہے سکون، وہ ہے چین۔ ہر بندہ چین کا متلاشی ہے، وہ جہاں پر بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، جدھر بھی ہے، چاہے دفتر میں ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے رشتہ داروں میں ہے، چاہے کسی دعوت میں ہے، سکون کا انسان متلاشی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سکون نہیں ہے۔ مال ہے، سکون نہیں ہے، گھر ہے، سکون نہیں ہے، کاروبار ہے، سکون نہیں ہے، مال اسباب ہے، سکون نہیں ہے، آسائشیں ہیں، سکون نہیں ہے، بہت اعلیٰ میٹرس، بہت اعلیٰ بیڈ ہے سونے کے لیے، لیکن نیند نہیں ہے، کمرے کے اندر اے سی ہے، لیکن پھر بھی چین نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع جو رکھا ہے وہ ہے سکون برباد کرنے والے کام۔ سکون بندے کو ملتا ہے، یہ حاصل ہوتا ہے، لیکن انسان کبھی کبھار خود ہی اس کو خراب بھی کر دیتا ہے، خود ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کو، اس کے سکون کو، اس کے چین کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی بھی بندہ مرچیں کھائے اور مرچیں کھانے کے بعد اس کا موڈ بڑا خوشگوار ہو جائے، یوں نہیں ہو سکتا۔ مرچیں کھائے گا تو پھر بیچارہ چیخیں ہی مارے گا، مرچیں کھا کر خوشگوار نہیں رہ سکتا۔ پانی جسم پر ڈلے گا تو پانی جو ہے جسم کو گیلا کرے گا، پانی بھی ڈلے جسم پر اور جسم سوکھا بھی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بعض اوقات ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سکون کو، ہمارے چین کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس حوالے سے کچھ مدنی پھول سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہنا ہے، اول تا آخر سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ ابتدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، تلاوت کلام پاک سے، پھر ہم سنیں گے ناظر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہوں گے، مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہے گا۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی طرف۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی یہی نیت کیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کو نہایت توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال إن ومن أحسن قولا
تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، تلاوت سن چکے ہیں، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ناشری سنیں گے اور اس سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کریں گے، اور اچھی اچھی نیتیں کیوں نہ کریں کہ جتنی نیتیں اچھی زیادہ کرتے جائیں گے اتنا ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل زیادہ ہوتا چلا جائے گا. جی طیب بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟
انشاءاللہ عز و جل آج جو کلام پڑھوں گا بہت ہی پیارا کلام. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے.
واہ ماشاءاللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبی
دینے والے بلا رہے ہیں.
اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے، حضور کی محبت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جینا اور دنیا سے جانا نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ ہمارے جیگیر مبلغین تشریف فرما ہیں, موجود ہیں. ہمارے قبلہ عمران مدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے, یہ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے. مہروز بھائی تشریف فرما ہے, یہ بھی مدنی اسلامی بھائی ہیں ہمارے, یہ بھی تشریف فرما ہے. بڑے جیگیر اسلامی بھائی ہیں ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. ابتدا مہروز بھائی کیسے فرمائیں گے؟ موضوع ہم نے رکھا ہے سکون برباد کرنے والے کام, اس کے کچھ میں نے معروضات تو پیش کی ہیں کہ بندہ بعض اوقات خود ہی ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سکون کو, اس کے چین کو, اس کی راحت کو, اس کے آرام کو ختم کرتے جا رہے ہوتے ہیں, اور بندہ دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, یار فلاں مجھے جینے نہیں دیتا, یہ مجھے سکھ کا سانس دینے نہیں دیتا. کیا فرمائیں گے؟
بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ سلسلے کا جب موضوع رکھا تو کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی ہماری
جی.
اور یہ سکون ایسی چیز ہے کہ دنیا میں شاید کوئی بھی فرد ایسا نہ ہو جو یہ نہ چاہتا ہو
جی.
ہر شخص چاہتا ہے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, صحت مند ہو بیمار ہو, گھر والا ہو بے گھر ہو, ملک بیرون ملک کہیں پر بھی ہو, وہ سکون کا متلاشی نظر آتا ہے
جی.
اور سکون یقیناً اللہ عز و جل کی یاد میں ہے, ایمان میں ہے, لیکن بسا اوقات انسان جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جانے انجانے میں اپنا ہی سکون برباد کر رہا ہوتا ہے, جسے کہتے نا اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے آگ لگانا.
صحیح.
تو یہ اپنا سکون خود غارت کر رہا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا ہی میں سکون کی تلاش جاری اور ساری ہے, اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ سکون ہمیں مل جائے, ہمیں آرام مل جائے, ہمیں راحت مل جائے. تو سلمان بھائی آپ دیکھیے, دنیا میں اسلام قبول کرنے والوں کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا, تو وہ ایک بہت بنیادی سبب اس کا بیان کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے سکونی تھی, بے سکونی تھی. ہمیں ساری راحتیں تھی دنیا کی, گویا کہ دولت دولت تھی, تعلیم تھی, عیش تھا, عشرت تھا, سب کچھ تھا, لیکن ایک سکون قلبی جسے کہتے ہیں, ایک روحانی آسودگی اور سکون جسے کہیں گے, وہ نہیں تھی.
صحیح.
لہذا ہم اسلام ہم نے قبول کیا, اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لے کر آئے, اسلامی تعلیمات کو قبول کیا, تو اب ہمارے دل میں ایک وہ روحانی سکون جو ہے داخل ہو گیا. اور پھر سکون برباد کرنے والے مختلف کام ہیں. یہ میرے سامنے اس وقت جو فہرست ہے, 27 کاموں کی ایسی فہرست ہے, تو 27 کام تو وہ لکھیں جو ہمارے ذہن میں آئے, نہیں تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں حصر نہیں ہے اس کا. اللہ عز و جل
یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ 27 کام ہی سکون برباد کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی
بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں, اور جانے انجانے میں ہیں. کتنے کام انسان یہ سوچ کے کر رہا ہوتا ہے اس سے گویا کہ مجھے سکون ملے گا, لیکن حقیقتاً اس سے سکون نہیں ملتا. تو انشاءاللہ عزوجل اس کو ڈسکس کریں گے. یہ 27 کام ہیں. یاد الہی سے غفلت ہے, ناشکری ہے, بے صبری ہے, بغض و کینہ ہے, بدگمانی ہے, تکبر ہے, حسد ہے, منفی سوچ ہے, جدول اور ٹائم ٹیبل کا نہ ہونا ہے, شراب نوشی ہے, جوا ہے, سود ہے, ادھار ہے, زبان کی آفت ہے, گناہ و نافرمانی کے کام ہے, ریاکاری ہے, عجب ہے, اور وہ غصہ ہے, مستقبل کے ناممکن خواب ہیں, فضول کام ہیں, لمبی امیدیں ہیں, لوگوں سے توقعات ہیں, اور حل من مزید کی خواہش ہے, تجسس ہے, اور ناسٹیلجیا جو ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. تو یہ بھی جو ہے سکون برباد کرتی ہے. تو اس 27 کاموں کی فہرست سے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اس پہ
معروضات پیش کریں گے. عمران بھائی سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض وقت بندہ خود ہی سکون اپنا ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کا سکون غارت کر رہے ہوتے ہیں, بات یہ ہے کہ کیا کوئی شخص خود چاہے گا کہ میں بے چین رہوں؟ کیا کوئی بندہ ایسا کام, بندہ تو چین چاہ رہا ہے, سکون چاہتا ہے, دنیا میں پیس ہو, امن ہو, بالکل ایک اچھے طریقے سے نظام چل رہا ہو, تو خود کیسے اپنا سکون جو ہے وہ برباد کر سکتا ہے؟ ایک یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو آپ نے صحیح کی ہے کہ ہر شخص سکون کا متلاشی ہوتا ہے, لیکن وہ سکون بسا اوقات غلط کاموں میں تلاش کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ اب موسیقی کو اگر لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ روح کی غذا ہے. اب در حقیقت اس کے اندر جو ہے وہ سکون اور چین نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے وہ رب کی نافرمانی ہے. لیکن وہ نادان انسان جو ہے وہ موسیقی کے اندر روح کی غذا کو, سکون کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنے زاویے کو درست کرنا ہے کہ سکون ہمیں ملے گا کہاں سے. پہلے تو اتنا شعور ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی جان پہچان ہونی چاہیے کہ سکون اگر مجھے حاصل کرنا ہے تو وہ مجھے ملے گا کہاں سے. تو جب یہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے مجھے سکون جو ہے وہ ملے گا، اور پھر بندہ اس کے تگودو میں لگ جائے، اس کی کوشش میں لگ جائے، تو پھر جو ہے وہ سکون حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے. اب جیسے کہ مہروز بھائی نے فرمایا، کافی ساری لمبی ساری لسٹ جو ہے انہوں نے بتا دی ہے، تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ دور حاضر میں اگر سکون کو دیکھا جائے تو سکون برباد کن معاملات کی بنا پر ہوتا ہے؟ وہ بات درست ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی سکون برباد ہوتا ہے، رب کی نافرمانی سے سکون برباد ہوتا ہے، سکون حاصل نہیں ہوتا. لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو میں معاشرے کے اندر دیکھ پایا ہوں
جی،
وہ یہ ہے کہ منفی سوچ کا ہونا یہ سکون کو برباد کرتا ہے. یعنی اگر کسی کی منفی سوچ ہے، وہ کسی بھی بات کو اگر دیکھتا ہے تو اس کے اندر نیگیٹو پہلو نظر آتے ہیں اس کو
جی،
اس کو منفی سوچ ہی نظر آتی ہے. تو پوزیٹیو سوچ اگر رکھی جائے، اگر مثبت سوچ رکھی جائے تو بندے کو سکون حاصل ہوا کرتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب نقصان ہونے کے بعد اگر نیگیٹو سوچ ہے تو انسان اور زیادہ بکھر جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. پھر ایک تو پہلے نقصان ہوا تھا، لیکن اب جب یہ غصے میں آ گیا اپنے نقصان کو دیکھ کر، تو پھر یہ نقصان پر نقصان کرتا ہے، اس سے بڑا نقصان کرتا ہے. اور اگر یہی مطلب کوئی نقصان ہو گیا، اللہ کی رضا پر خوش رہے اور یہ ذہن بنائے کہ جو چیز ٹوٹ گئی یقیناً اس کی عمر اتنی ہی تھی، اس کی تقدیر میں اتنا ہی لکھا ہوا تھا، اور مزید میرا اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ میری تقدیر میں ہی نہ تھا، اس لیے یہ ٹوٹ گئی، اگر یہ سوچ بنا کر بندہ رکھے تو رب کی رضا پر وہ راضی بھی رہے گا، اور اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، اور اس کا ذہن منتشر نہیں ہوگا. مثبت سوچ رہے گی تو سکون حاصل ہوگا. لہذا مثبت سوچ کا ہونا یہ سکون حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار حاصل کیا کرتا ہے. اور اسی طرح اب یہ مثبت سوچ ہمیں حاصل کہاں سے ہو
جی؟
تو مثبت سوچ حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں ظاہر ہے کہ اچھی صحبت میں رہنا پڑے گا. نیکوں کی صحبت میں رہیں گے، تو اگر نیکوں کی صحبت میں رہیں گے، اچھی سوچ کے رکھنے والوں کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا سکون برباد نہیں ہوگا، بلکہ سکون ملے گا.
جب مدنی ماحول کی طرف آ رہا تھا میں، تو مجھے اسلام بھائی نے بڑا اچھا مدنی پھول دیا
جی،
کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے، اپنے اسلامی بھائیوں کی ہمیشہ خوبیوں کو یاد رکھنا، ان کو اپنے ذہن میں بٹھانا، اور ان میں جو خامیاں یا برائیاں ہوں ان سے پردہ پوشی کرنا اور ان کو درگزر کرنا. یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا مدنی پھول ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں، اپنا سکون بچا لیں گے ہم انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ جو عمران بھائی نے بات کی نا کہ منفی سوچ، یہ منفی سوچ رکھنے والا انسان خود اپنے اوپر غور کرے تو اس کی مثال اس مکھی کی مانند ہوتی ہے جو سارے اچھے خاصے جسم کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی. اور پھر یہ کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میری ذات بے عیب ہے اور میری ذات تمام تر خامیوں سے منزہ ہے؟ ایسا تو ہے نہیں. ہر کسی میں خوبیاں بھی ہیں، عمومی طور پر ہر کسی میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، اور ہم خوبیوں ہی کے سہارے آگے بڑھ سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں. اگر خامیوں پہ نظر رکھیں گے تو وہی بات کہ اپنا سکون برباد کریں گے اور کسی کا کچھ نہیں جائے گا. تو یہ بہرحال ایک بات تھی. پھر ایک چیز یہ کہ یاد الہی سے غفلت، میں عرض کروں یہاں پہ بہت ہی پیاری ایک حکایت سرمایہ آخرت مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جس میں حکایات بیان کی گئی ہیں. اس میں لکھی کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت حریم بن حیان تشریف لائے. تفصیلی واقعہ ہے لیکن میں یہاں پہ اس کا وہ حصہ بیان کر رہا ہوں جو ہمارے سلسلے سے متعلق ہے. جب آپ پہنچے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہیے کیوں آنا ہوا؟ تو حضرت حریم نے عرض کی آپ کے پاس سکون کی خاطر حاضر ہوں. سکون کی خاطر جاتے نا ہم، سکون کی خاطر حاضر ہوں. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے سوا کہیں اور سکون تلاش مت کیجیے، سکون کی تلاش میں آپ غلط جگہ چلے آئے ہیں. حریم نے شرمندگی سے کہا، بجائے ارشاد فرمایا کچھ نصیحت فرمائیے. فرمایا سوتے وقت موت کو سرہانے اور بیداری میں آنکھوں کے سامنے رکھو، گناہ کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ یہ اللہ کی توہین ہے. حریم بہت متاثر ہوئے، کہا دعا فرمائیے اللہ تعالی رزق میں کسی کا محتاج نہ کرے. حضرت اویس کرنی نے جواب دیا جس شخص کو اللہ کی رضا کی بات اتنا شوق ہو اس کے لیے کیا دعا کروں. اب دیکھیے یہ سکون کی تلاش میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے بتایا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں اس کے ذکر میں ہے. آج ہم دیکھیں ہم سکون تلاش کرنے کے مادی اور بسا اوقات طبی ذرائع اختیار کرتے ہیں, لیکن حقیقتا قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا, احادیث کریمہ میں بھی آیا اور ہمارے اسلاف نے بھی اس کو بیان کیا کہ سکون تو یاد الہی میں, سکون اللہ عز و جل کی فرما برداری میں ہے. اگر ہم اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت کریں گے تو سکون ہمارا برباد ہو جائے گا, سکون ہمارا تباہ ہو جائے گا.
ظاہر سی بات ہے وہ رب کی ذات ہے جس نے سب کچھ عطا فرمانا ہے, جس نے راحت اور چین جو ہے وہ عطا فرمانا ہے. جب اس کی یاد اس کی بارگاہ سے دوری ہوگی تو کیسے مل سکتا ہے؟ بندہ جس نے پانی پینا ہے وہ پانی کے گلاس جیسے یہ بوتل ہے, بوتل یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور میں بولوں بوتل کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں, بوتل کو کھولوں بھی نہ, بلکہ اس کو اٹھا کے پھینک دو اور میری پیاس بجھ جائے, یوں تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سب سے پہلے راضی کرنے والی بات ہونی چاہیے. راضی کریں اللہ تعالیٰ کو تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا, چین بھی ملے گا, راحت بھی ملے گی, اسپرچولیٹی بھی ملے گی. یہاں ایک میسج ہے عمران بھائی, یہ کہہ رہے ہیں, یہ میسج ہے بنت نور محمد کا. ان کا کہنا ہے کہ آپ کا سلسلہ اچھا ہے, ہمارے خیال میں غصہ بہت بڑا سبب ہے سکون کے برباد کرنے کے لیے. اکثر احساس کمتری کا شکار لوگ یہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ اپنا سکون برباد کرتے ہیں اور دوسروں کا سکون بھی برباد کرتے ہیں. اس میسج میں نے تھوڑی ترمیم کی ہے, بہرحال اس میسج کا ایک اور پہلو بھی ہے, کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یقیناً غصہ جو ہے وہ سکون برباد کرنے کا بہت بڑا ایک سبب ہے, اور اس کی شروع میں بھی جو میں نے بات کی تھی کہ مثبت سوچ وغیرہ سے متعلق اور منفی سوچ سے متعلق, تو غصہ جب بندے کو آتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر جو وہ کام کرتا ہے, پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اپنے غصے کے اندر کیے ہوئے کاموں پر ندامت بھی ہوتی ہے کہ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا. غصے کے اندر آ کر جو ہے وہ اپنا نقصان کر ڈالا, اب خریدنا بھی اس کو خود ہی ہے وہ چیز. غصے کے اندر موبائل پھینک دیا, اب موبائل پھینک دیا وہ ٹوٹ گیا, لیکن اب اس کو صحیح بھی ہے خود کروائے گا, اور جو ہے اس کو یا تو نیا لینا پڑا تو وہ خود ہی لے گا, کوئی اور تو نہیں لا کر دے دے گا. تو ظاہر ہے کہ غصے کے اندر جو کام کیا جائے تو اس کے اندر اپنا نقصان بھی ہے, اور غصے کے نقصانات میرے لیے سنت کا جو رسالہ ہے غصے کا علاج
جی,
تو میں تو ان کو مشورہ یہ دوں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی تاکہ اس کا مطالعہ کریں
جی,
اور اس کے اندر غصے کے نقصانات بھی پتہ لگیں گے, غصے کا علاج بھی معلوم ہوگا, اور انشاءاللہ اس سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا.
ٹھیک ہے,
جو پیغام تھا ٹیکس پیغام تھا آپ کا کہ غصہ جو ہے وہ احساس کمتری کے اظہار کے طور پر ہوتا ہے.
نہیں, جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے.
اس کو مکمل کر لیں, غصہ جو ہے یا تو احساس کمتری کا مظہر ہوتا ہے کبھی, اور کبھی احساس برتری کا مظہر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
صرف احساس کمتری سے نہیں ہوتا. اور غصے کے حوالے سے ایک حدیث پاک یہاں پہ کوٹ کر دوں جو سکون ہی سے متعلق ہے کہ جس نے غصہ ضبط کیا باوجود, اس کی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے غصہ ضبط کیا باوجود اس قدرت کے کہ وہ اس غصے کو نافذ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا. تو سکون چاہیے تو غصے پہ ضبط کریں, حدیث مبارکہ میں ہمیں
سبحان اللہ
دے دیا گیا.
اللہ والے جو ہے وہ غصہ نہیں کیا کرتے تھے,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیسے کیسے غلط جو ہے وہ انداز اختیار کیے, لیکن حضور علیہ السلام نے تحمل اور بردباری کو اپنایا اور الحمدللہ اس کی برکتیں اور اس کے ثمرات آج تک ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے. یہاں پر ایک میسج ہے عمران بھائی, میں چاہ رہا ہوں اس کو ہم شامل کر لیں. ان کا کہنا ہے کہ جی آئی تھنک سکون برباد کرنے کا ایک سبب موبائل کا زیادہ اور فضول استعمال بھی ہے. ہماری جلد بازی کی عادت نے ہماری زندگی کے سکون کو برباد کر ڈالا ہے. اللہ عز و جل ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کے ذکر کے ذریعے زندگی کو پرسکون بنا پائیں. آمین. بھکر پنجاب سے میسج ہے, کیا فرمائیں گے؟
موبائل پر تو امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں تربیت فرماتے ہی رہتے ہیں, تو لہذا موبائل اب اصل میں یہ تو ایک آلہ کار ہے, اس کے استعمال پر گفتگو ہوگی. تو اگر جائز طریقے سے اس کا استعمال ہے, نیکیوں کے لیے اچھے کاموں میں اس کا استعمال ہے, تو یقیناً باعث ثواب ہوگا اگر اچھی نیت سے کریں گے. اور اگر جو ہے وہ گناہوں کے لیے استعمال ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ تو ہیں ہی سکون برباد کرنے والے یقیناً, لیکن پھر بھی اس کے زیادہ استعمال سے بچنا چاہیے. اب جیسے کہ پچھلے دنوں بھی امیر اہل سنت نے اور نگرانی شورا نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ رات کو سوتے وقت جو ہے موبائل اپنے سرہانے نہ رکھے، مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو موبائل تو ظاہر ایک اعلی کار ہے اور اس کے استعمال پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق ہی استعمال کیا جائے تو فائدہ ہے، ورنہ تو نقصان ہی نقصان۔
بعض اوقات یہ دیکھیں نا جی، آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن بعض اوقات واقعی ایکسٹرا ایکسٹریم ایکسٹرا آرڈنری بندہ جو ہے اس پر جا رہا ہوتا ہے، انتہا کو چھو رہا ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی اب جیسے ہوتا ہے اسٹیٹس شیئر کرنا، اسٹیٹس اپنا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے بعد اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں، ابھی میں سونے جا رہا ہوں۔ مجھے کسی نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جی ایک بندے نے اپنا اسٹیٹس شیئر کیا ہوا تھا کہ میں چھت پر سونے کے لیے جا رہا ہوں، تو 10 مچھروں نے اس کو لائک کیا ہوا تھا۔ ابھی تم سونے جا رہے، تمہارا خون چوسنے کے ہم آ رہے ہیں جی، یہ چٹکلا ہے نہیں، یہ ہے جی، یہ وقوع پذیر بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ہاں جی، تو اب آپ دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایک بات کا اسٹیٹس اپ ڈیٹ جو کر رہے ہیں اور اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ابھی فوٹو بنا رکھے ہیں، میں یہاں پر ہوں، پھر فوٹو بنا کے اب تو میں سونے جا رہا ہوں، تو اب میں اٹھ رہا ہوں۔ منہ بندے کا جب سو کے اٹھتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، اب میں کیا اس پر عرض کروں؟ تو اس کی تصویر آپ اگر بنا کے اس کو شیئر کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کیا مطلب اس کا فائدہ، بندہ اٹھے فجر میں اٹھے، وضو کرے، نماز پڑھے، ہاں یہ بتائیں کہ بھئی میں نے نماز پڑھ لی ہے، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ لیں، تو اس کو پوزیٹو یوز میں استعمال کرے نا، کیا فرماتے ہیں؟
ایک حدیث مبارکہ، اگر ہم صرف موبائل ہی نہیں جتنے بھی اس قسم کے فضول کام ہیں، چاہے وہ ہمارے موبائل کی یوزنگ ہو، ٹیکسٹنگ ہو، انٹرنیٹ وغیرہ کا یوز ہو، سوشل سائٹس ہوں، تو ایک حدیث مبارکہ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے پی سی وغیرہ پہ لکھ کے لگا دیں اس کو نا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس میں اس کا فائدہ نہ ہو، وہ کام چھوڑ دے جس میں اس کا فائدہ نہ ہو۔ اب جب موبائل یوز کر رہے ہیں، سمپل سا اصول بنا لیں کہ جو میں موبائل یوز کرنے جا رہا ہوں اس سے میری دین کا یا دنیا کا کون سا درست فائدہ حاصل ہوگا، اگر فائدہ ہوگا تو بے شک کیجئے، بالکل شریعت اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی فضول کام کا چھوڑ دینا ہے کہ جسے کوئی فائدہ نہ ہو۔
ظاہر فضول کاموں میں لگنا تو اپنے وقت کو برباد کرنا بھی ہے نا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ندا کرتا ہے کہ اے ابن آدم، میں آج تیری زندگی میں پہلی بار آیا ہوں اور آج کے بعد دوبارہ کبھی واپس نہ آؤں گا، مجھے جو میرے اندر جو نیکی کرنی ہے وہ نیکی کر لے۔ تو وقت کو برباد کرنا تو ظاہر ہے کہ نقصان کا باعث ہی ہے، اور فضول کاموں میں لگ کر اپنے وقت کو برباد کیا جائے تو یقیناً یہ جو ہے سکون بھی اس سے برباد ہوتا ہے اور کوئی فائدہ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا اپنے وقت کو جو ہے کارآمد بنایا جائے، مفید بنایا جائے۔
اچھا، روح البیان میں ایک چیز بیان ہوئی کہ قوم لوط کی تباہ کاریوں میں سے ایک تباہ کاری یہ تھی، یعنی ان کی جو بربادی کا سبب بنا اس میں سے ایک سبب یہ تھا کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے یعنی آپس میں ٹھٹا مسخری کیا کرتے تھے، یہ ان کی تباہی کا سبب بنا۔ اب وہ تو چوراہوں پہ بیٹھ کے کرتے تھے، ہم نے موبائل میں اور اپنے اس میں چوراہے بنا لیے، اب اس پہ بیٹھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ غور کیجئے۔ اور یہ عمران بھائی نے وقت والی بات کی تو یہ باقاعدہ ایک چیز میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ٹائم ٹیبل اور جدول کا نہ ہونا ہے سکون برباد کر دیتا ہے۔ میں کامن سی بات کروں گا، جو کبھی بھی اسکول وغیرہ گیا ہے، کالج یونیورسٹی گیا ہے، اسے تجربہ ہوگا کہ پورے سال پڑھائی ہوتی ہے اور جب پڑھائی ہو جاتی ہے تو پھر ایگزام ہوتے ہیں۔ ایگزام سے پہلے عموماً عمران بھائی جامعات میں بھی اساتذہ یہ ذہن دیتے ہیں اور اسکول اور کالجز میں بھی ہم نے کیونکہ پڑھا ہے اور پتہ ہے، تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے، لوگ بتاتے بھی ہیں کہ اساتذہ جب ایگزام کی تیاری کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو آپ کی جو نصاب ہوتا ہے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر ایک یہ تیاری ہوتی ہے کہ آپ کو نفسیاتی طور پر کمرہ امتحان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، پھر وہ کچھ ٹائم مینجمنٹ بھی بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 100 نمبر کے 5 سوال ہیں اور 5 سوال جو ہیں آپ کو 3 گھنٹے میں کرنے ہیں۔ 3 گھنٹے کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً ایک سوال کے لیے جو آپ کو وقت ملا کم و بیش 40 منٹ کا وقت ملا۔ تو اساتذہ اسکول کالجز میں بھی جامعات میں بھی بتاتے تھے کہ اس وقت کو جو ہے نا آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیجئے 5 سوالوں پہ، اور ایک سوال کو آپ نے 40 منٹ دینے۔ تو اگر آپ ایک سوال کو 40 منٹ کا رکھیں گے اپنے سامنے اور اس انداز سے اس کا جواب تحریر کریں گے تو آپ کو 5 سوالوں کے جواب جو ہیں آتے ہوں گے، تو آپ اچھی طریقے سے مینج کر لیں گے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ ہوتا ہے کہ جناب جوش میں آ کے پہلا سوال لیا اور یہ تو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، اب پہلے سوال میں ڈیڑھ گھنٹے لگا دیے, اب ایک سوال ڈیڑھ گھنٹے میں کیا, اور بقیہ چار سوالات کے لیے بھی آپ کے پاس ڈیڑھ گھنٹہ ہے. اب ہو گئے دوسرے سوال میں آپ نے پون گھنٹہ لگا دیا, تو اب بقیہ تین سوالات کے لیے پون گھنٹہ ہے. تو یہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی چیز کے ہم ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے, کوئی جدول نہیں بناتے, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بناتے, تو پھر ہمارے کام ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جیسے کمرہ امتحان کے آخری لمحات میں بے سکونی ہوتی ہے, ایسے ہی اگر ہم زندگی کے ٹائم ٹیبل نہ بنائیں, ٹائم مینجمنٹ نہ کرائیں, ٹائم ٹیبل نہ بنائیں, جدول نہ بنائیں کہ کس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے اور کس وقت کیا کام نہیں کرنا, تو ہماری زندگی بھی بے سکونی کا شکار ہو جائے گی. امیر اہل سنت سے زیادہ اس زمانے میں میری نظر میں کوئی مصروف شخص نہیں. امیر اہل سنت کی کرامات اور آپ کا جو بھی مقام و منصب ہے وہ ماشاء اللہ مرحبا, اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے, اس کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے. امیر اہل سنت سے زیادہ میری نظر میں کوئی شخص مصروف نہیں ہے, لیکن امیر اہل سنت کو اس چیز کو دیکھا کہ امیر اہل سنت نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل, ایک جدول بنایا ہوا ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوگا عمران بھائی کو بھی, کہ اس ٹائم کھانا کھانا ہے, اس ٹائم ملاقات کرنی ہے, اس ٹائم یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم مدنی مذاکرے میں آنا ہے, اس ٹائم تحریر کرنی ہے. تو ہر چیز کا ایک ٹائم بنا ہوا ہے. اور جب امیر اہل سنت فضان مدینہ میں نیچے باہر تشریف لاتے تھے, نماز ادا فرماتے تھے, تو بعضوں کا دیکھا شروع میں کہ امیر اہل سنت اتنے سکون سے نماز پڑھا کرتے تھے, اتنے سکون سے کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی. اس وقت نئے نئے ماحول میں آ رہے تھے کہ امیر اہل سنت اتنے مصروف شخصیت کے مالک ہیں آپ, اور اتنے سکون سے کیسے نماز پڑھ لیتے ہیں. کیونکہ ہماری تو ترکیب یہ ہوتی ہے کہ کسی ذرا سی جگہ پہ جانا ہو تو ہماری نماز میں جلدی آ جاتی ہے, ہماری نماز میں بے چینی آ جاتی ہے کہ جلدی جلدی ختم کریں اور ہم فلاں کام نمٹائیں. لیکن امیر اہل سنت کی نماز میں سکون, تو وہ سکون کیا کہ آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے, ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا ہوا ہے, ہر وقت کے لیے ایک کام رکھا ہوا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں نا کہ وقت جو ہے تلوار کی مانند ہے, یا تو تم اسے نیکیاں کر کے, اچھے کام کر کے, مثبت کام کر کے کاٹ دو, ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے.
اللہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے. امیر سنت کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز بھی ہیں, میسجز بھی آ رہے ہیں. پہلے کالز پھر میسجز. سدور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں قمر زمان اتاری پنڈ نہاتوبہ سے بول رہا ہوں, اور میری ناخان سلیم ایسے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں, تاجدار حرم کو نگاہ کرم.
ٹھیک ہے جی.
سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. میں محمد پرواز رضا اتاری فرام کالر ڈھونگی سبز باغ ہند سے بات کر رہا ہوں, اور مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ مرحبا جی.
سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ خلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کہ آج کا موضوع سکون بہت پیارا موضوع ہے, اور آج بندے کو گھر میں آئے تو گھر میں سکون نہیں ہے, باہر جائے تو باہر سکون نہیں ہے. یہ سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بندہ اللہ عز و جل کو ناراض کرتا ہے, ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی, ہمیں سکون نہیں ہے, ہم زکات نہیں دیتے, اس لیے آج ہمیں سکون نہیں ہے.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسیب عطاری ہے, میں خیرپور ٹامے والی سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے ہیں آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے, اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میرا نام خان اسلامی بھائی سے ایک نعت کی فرمائش ہے, مجھے ایک نعت سنا دیجئے. مدنی مدینے والے.
ٹھیک ہے.
محمد ارسلان اتاری سماسٹا سے. آج کا جو کھلے آنکھ سلی اللہ کہتے کہتے میں جو موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے. تو میرے نزدیک جو ہے ہمارے سکونوں کو برباد کرنے والی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ ہمارے موبائل فونوں کا غلط استعمال ہے. اگر ہم اپنے موبائل فون کا استعمال اچھے طریقے سے کریں تو ہو سکتا ہے کہ 80% عوام جو ہے اس خرابی سے بچ سکے جو ہمارے سکون کو برباد کر رہی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موبائل کا عوام بھی تذکرہ کر رہے ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں کہ موبائل کیا جو ہے وہ ہلاکت خیزگیاں بعض جگہوں پر بنا رہا ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ کسی وجہ سے میرا موبائل جو ہے وہ غائب ہو گیا. دو ماہ تک موبائل نہیں خریدا، دو ماہ گزارے موبائل کے بغیر محروز بھائی، اور دو ماہ بعد اس کو کسی نے موبائل دے دیا، یعنی جن کو رابطہ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی انہوں نے کہا بھائی کرنے والا تو لینا نہیں سے اے پھڑ، ساڈا کام تو آسان ہوئے، یعنی آپ لے لیں ہمارا کام تو آسان ہو، اب لے لیں موبائل. تو اب جب موبائل آیا نا جی تو واقعی جیسے کہتے نا سکون رخصت ہونے والا معاملہ ہو گیا، تو بعض کا واقعی موبائل سکون رخصت کر دیتا ہے. اب اس اسٹیمے کا بیان یہ ہے، اس نے کہا جی میں کتاب لکھ سکتا ہوں، کتاب لکھ سکتا ہوں کس عنوان پر، میری زندگی کے سنہرے دو مہینے جو گزرے بغیر موبائل کے، موبائل کے بغیر جو زندگی کے دو مہینے میرے گزرے ہیں یہ میری زندگی کے سنہرے لمحات میں سے ہیں.
مضمون آ جائے تو لکھ سکتا،
مضمون لکھ سکتا ہے. اس نے کہا جی میں تو کتاب لکھ سکتا ہوں. بہرحال یہ ہمارے ہاتھ میں ہے.
اچھا
موبائل کا یوز ہمارے ہاتھ،
ہم بھی جب سوتے ہیں نا جب ہمیں واقعی میں نیند لینی ہوتی ہے اور پرسکون نیند لینی ہوتی ہے تو عموماً یا تو آف کر دیتے ہیں یا سائلنٹ کر دیتے ہیں. یہ میرا خیال ہے عمومی طور پہ لوگ یہی کرتے ہوں گے جن کا زیادہ موبائل کا یوز ہوتا ہے، تو موبائل فون سائلنٹ، موبائل فون آف، اور پھر ہی نیند ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی کسی وقت بھی جو ہے وہ بیل دے سکتا،
بیل دے سکتا ہے. ایک سلائم بھائی جو ہے وہ یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نا بھائی، آپ نے سونا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آف کر کے سوئیں تاکہ نیند پوری ہو، صبح اٹھے تو نیا کام کریں. ایک بندہ ہے اس کو صبح 3 بجے جو ہے وہ کسی فلائٹ سے جانا ہے ٹھیک ہے، 3 بجے کو چھوڑیں اس کو اٹھنا ہے، فجر میں اٹھنا ہے یوں ہی لے لیں. اب وہ بیچارہ 1:30 بجے رات کو سویا ہے، 1:30 بجے سویا، اب 2:30 بجے کسی کا فون آ گیا، اب 2:30 بجے فون کر کے کوئی بات بندہ پوچھ رہا ہے،
فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں کیا.
نہیں تو عمران بھائی درست بات کہہ رہے ہیں، رات کے 2 بجے فون کر کے کم از کم یہ پوچھ رہے تھے سو تو نہیں رہے بھائی، اب کیا سوئے گا بندہ، اب تو بولو آپ،
آپ تو جگا ہی دیے، آپ نے جب کال اٹینڈ ہوگی تو سویا بھی تھا تو بےچارا جاگ گیا. میں نے تو ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا، میں نے کہا بھائی میں آدھا سو رہا ہوں آدھا جاگ رہا ہوں، یعنی بات جو سن رہا ہوں تو آدھا تو جاگ گیا ہوں لیکن آدھا جو ہے سو ہی رہا ہوں. تو یہ بھی اس میں بھی سکون برباد بات کا ہم لوگ بھی یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کس ٹائم میں کس بندے سے، اب جیسے ابھی سلسلہ ہے میرے موبائل پر کوئی بندہ کال کرنا شروع کر دے تو اب کیسے اس کی کال اٹینڈ ہو سکتی ہے، کیسے سن سکتے ہیں، سن بھی نہیں سکتے. تو یہ ہوتا ہے موبائل بعض اوقات ہم بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں سلسلے میں، آپ دیکھتے ہیں مطلب میرے پاس ہوتا ہے تو جو آپ کے واٹس ایپ میسج آ رہے ہوتے ہیں مدنی چینل کے آفیشیل نمبر پر یہ جو ہے وہ شامل کرنے ہوتے ہیں، تو اس کا ہم نے ایک ذریعہ بھارت رکھا ہوا ہے. تو نہ خود موبائل کی وجہ سے سکون اپنا خراب کریں اور نہ ہی کسی اور کا موبائل سے سکون خراب کریں.
پتا چلا کہ بے وقوف دوست اور عقل مند دشمن کی جو تعریف کی گئی وہ درست کی گئی.
صحیح. کال مزید شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں حیدرآباد اندم نگر سے محمد خالد اختاری بات کر رہا ہوں اور مدنی چینل الحمدللہ میں روزانہ دیکھتا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی.
ماشاءاللہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد انوار رضا صدیقی عطاری ہے، میں ساؤتھ کوریا کے شہر انچن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل سلسلہ کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا چل رہا ہے.
مرحبا. آپ کو کال کرنا، ٹیکسٹ میسجز بھی ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، یہ نہ سنا دیں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا. یا رب یہ ہمارے ہیں ممتاز علی قادری بھائی ہیں عمر کوٹ سندھ سے، مرحبا آپ کا میسج کرنا. حافظ ابوبکر اتاری فرام ملتان ناتھن سہمے سے عرض ہے، یہ کلام سنا دیں جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. سلمان بھائی میری یہ عرض ہے کہ مجھے نہ سنا دیں دل ہائے گناہوں سے بیدار نہیں ہوتا. میں اظہر اتاری یہ کوٹ مومن سے، ٹھیک ہے ہمیں یہ نہ سنا دیں میرے مرشد ہیں اتار، یہ منقبہ سننی ہے آپ کو. بنت حبیب اللہ کا میسج ہے منڈی بہاودین سے، مجھے امیر رسنل کی منقبہ سننی ہے. میرا نام فیروز علی ہے، ڈسٹرکٹ جام شورو سندھ ہے. آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ انسان کو سکون کن چیزوں میں ملتا ہے اور سکون کیوں برباد ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت سکون نصیب ہو. ٹھیک ہے جی، یہ مبلغین سوال نوٹ فرمائے، اس پر آپ کے کمنٹس بھی چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیبت چغل خوری اور جھوٹ بھی کیا سکون خراب کرتے ہیں، یہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی، میرا نام مجاہد اتاری ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. ٹھیک ہے جی، آگے جی برائے کرم یہ ارشاد فرمائیں کہ غصہ آ جانے کی صورت میں کس طرح غصے پر قابو پایا جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی، آپ آگا کو سلامت رکھے. محمد عدنان تاریخ میاں والی، مرحبا میاں والی صاحب کا میسج کرنا. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے تھینکس بولوں اپنی پیاری پیاری دعوت اسلامی کا. نعت خان اسلام بھائی سے مدنی ریکویسٹ ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، سگیری اتارا آئی لو دعوت اسلامی. ٹھیک ہے جی، اور بھی کافی سارے میسجز ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. مدنی چینل کے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ میسجز کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ میں نے کچھ شامل کیا ہے، کچھ کو مزید شامل کریں گے. طیب بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھے در سے تھے بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہوگی کبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، ہمیں ہے گناہ میں ڈوبے ہوئے آقا، ہمیں ہے گناہ میں ڈوبے ہوئے، ہمیں ہے گناہ میں ڈوبے مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، دید تیری ہو دید میری آقا، دید تیری ہو دید میری، دید کراؤ
شامل کرنے ہیں ہمارے نگران مجلس مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ پاکستان, ان کا میسج ہے کلام سننا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, انشاءاللہ اس کلام کو بھی شامل کریں گے, لیکن یہاں پر مدنی گلستہ شامل کیے لیتے ہیں شیطان کی حکایات. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
دیس جو گرا شیطان مردود ہو گیا, آلو میرے سجدوں کو تو شیطان سے بشارے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے آپ دیکھ رہے ہیں اب وقت ہوا ہے شیطان کی حکایات نامی سیگمنٹ کا۔ اس سیگمنٹ میں شیطان بڑا عیار و مکار ہے، اس عیار و مکار کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ کون کون سے وار استعمال کرتا ہے، اس کے پاس کون کون سے فتنے ہیں، کون کون سے اسلحے اور ہتھیار ہیں جن کے ذریعے یہ مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے دن رات کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس سیگمنٹ میں، یہ مختصر سے سیگمنٹ میں ہم اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں، گناہوں سے بچنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ عز و جل کی مدد سے۔ آج شیطان کی حکایات سیگمنٹ میں ایک حکایت سنیں گے، اس کا نام ہے شیطان اور ایک عابد۔ کس طرح شیطان نے ایک عابد کو برباد کیا، اس کا ایمان برباد کر دیا اور اسے عبادت سے بھی دور کر دیا، حکایت سے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہوا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو۔ اس کے زمانے میں تین بھائی تھے جن کی ایک نوجوان بہن تھی۔ اتفاقاً تینوں بھائیوں کو کہیں کام سے جانا پڑا، ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائے اور اس پر بھروسہ کرے۔ لہذا تینوں بھائیوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ بہن کو عابد کے سپرد کر جائے۔ وہ عابد ان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل میں پرہیزگار تھا، چنانچہ وہ بہن کو لے کر اس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم اپنے ضروری کام سے واپس نہ آ جائیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کر دیا۔ ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی، لیکن تینوں بھائیوں نے اصرار کیا اور راہب اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہن کو عابد کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر میں لا اتارا اور خود چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی، عابد اس کے لیے کھانا لے کر آتا، عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور اندر واپس چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا اٹھا کر لے جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ لڑکی دن کو اپنا کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کر اس پر دست اندازی کرے اور اس کی عصمت خراب کرے، بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے پر رکھ کر آ جایا کروں، اس میں مجھے اجر بھی ملے گا۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، کس طرح شیطان آہستہ آہستہ اس عابد کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، کیسے گناہوں کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ الغرض وہ عابد اب خود کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھر اس کے پاس آیا اور اسے اس بات پر ابھارا، اگر تم اس سے کچھ بات چیت بھی کر لیا کرو تو اس کی وحشت دور ہوگی، اسے انسیت ملے گی، اکیلی پورا دن ایک ہی کمرے میں رہتی ہے اور یہ بہت بڑا نیک کام ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد اب اس لڑکی سے کلام بھی کرنے لگا اور اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے گھر جانے لگا اور دن بھر باتیں کرنے لگا، دن کو لڑکی کے پاس رہتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں آ جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے عابد پر لڑکی کی خوبصورتی کا جال پھینکا اور اس جال میں عابد پھنس گیا. اس کے بعد شیطان برابر اسے اکساتا رہا حتیٰ کہ اسے اس سے وہ کام کروا دیا جو نہ ہونے کا تھا، یہاں تک کہ لڑکی نے ایک بچہ جن دیا. پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم بڑے ذلیل ہوگے. تم ایسا کرو کہ اس بچے کو زمین میں گاڑ دو. عابد نے ایسا ہی کیا. پھر شیطان نے عابد سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو سارا قصہ سنا دے گی، لہذا اسے بھی ذبح کر کے بچے کے ساتھ ہی دفن کر دو. الغرض عابد نے بچے کے ساتھ لڑکی کو بھی ذبح کر کے دفن کر دیا اور خود عبادت خانے میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گیا. ایک مدت کے بعد لڑکی کے بھائی واپس آئے اور عابد سے اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے کہا وہ مر گئی ہے اور قبرستان میں انہیں جا کر ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، اس پر فاتحہ پڑھو. بھائیوں نے دعائیں خیر کی اور واپس گھر چلے آئے. رات کو تینوں بھائیوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ شیطان ایک مسافر آدمی کی شکل میں آیا ہے اور ان سے ان کی بہن کا پوچھا. انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دی. شیطان نے تینوں سے کہا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کی عزت کو لوٹا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جسے عابد نے مار ڈالا اور تمہاری بہن کو ذبح بھی کر ڈالا اور دونوں کو اس گھر میں جس گھر میں وہ رہتی تھی ایک گڑا کھود کر دفن کر دیا ہے. تم اس گھر میں داخل ہو کر فلاں کونے کو جا کر دیکھو، وہاں وہ گڑا موجود پاؤ گے. صبح تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے سے یہ خواب بیان کر کے اٹھے اور اس مکان میں گئے اور اسی کونے کی طرف بڑھے تو وہاں گڑھا موجود پایا. کھودا تو دونوں لاشیں نکل آئیں. اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کر کے اس سے پوچھا تو اس نے بھی اقبال جرم کر لیا، جرم کا اقرار کر لیا. پھر تینوں بھائیوں نے بادشاہ سے جا کر ناش کی یعنی شکایت کی تو عابد کو عبادت خانے سے نکالا گیا اور اسے پھانسی پر لٹکانے کا حکم دے دیا گیا. جب اسے پھانسی کے لیے دار پر لایا گیا تو شیطان آ گیا اور کہنے لگا، پہچانو میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا. اب اگر تم میرا کہا مانو تو تمہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں. اس نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ میں مانوں گا. شیطان نے کہا، خدا کا انکار کر دو. چنانچہ عابد بدبخت نے خدا کا انکار کر دیا، العیاذ باللہ، اور کافر ہو گیا. شیطان اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور سپاہیوں نے اسے دار پر کھینچ دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تلبی سے ابلیس کی اس حکایت میں کتنے سارے مدنی پھول ہیں. شیطان کس طرح عابد کو برباد کرنے میں کامیاب ہو گیا سب پر ظاہر ہو چکا ہو. سبق یہ حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ شیطان کے پاس مردوں کو پکڑنے کا سب سے بڑا جال عورت ہے. وہ ملعون عورت کے ذریعے بڑوں بڑوں کو بہکا لیتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا اور مرد و عورت دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم سنایا ہے اور غیر محرم عورت کے پاس تنہائی میں بیٹھنے یا اس سے کلام کرنے یا اسے چھونے سے روکا ہے. بس مسلمانوں کو شیطان کے جال سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. آج کل شیطان نئی تہذیب کے ہاتھوں اس جال کو بازاروں، کلبوں، تھیٹروں اور میلوں ٹھیلوں میں پھینکوا رہا ہے اور کئی ترقی پسندوں کو پھانس رہا ہے. شیطان بڑا چال باز اور عیار ہے. کہیں تو عورتوں کی مدد و حمایت کے رنگ میں مردوں کو ان کی طرف مائل کرتا ہے اور کہیں یہ خیال پیدا کر کے کہ حسن و خوبصورتی خدا کی صنعت ہے اور صنعت خدا کو دیکھنا بھی کار خیر ہے. مردوں کی نظریں عورتوں پر جمع دیتا ہے اور پھر یہ ملعون دین و ایمان برباد کر کے ساتھ بھی چھوڑ دیتا ہے اور یوں کہہ دیتا ہے، انی بری امن کا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تم سے بری ہوں اور میں خدا سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے. دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں کیسے ایمان برباد کیا. خدا را بچیے، اس کے وار سے بچیے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ دنیا یہ جو چند روزہ ہے اچھی طرح گزار لیں گے تو آخرت بھی بہتر ہوگی، قبر بھی منور ہوگی. اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک.
اللہ کریم ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، شیطان کے ہیلوں بہانوں سے بچائے. سکون برباد کرنے والے کام، یہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. یہاں میسج یہ آیا تھا کہ کس طرح غصے کو کنٹرول کیا جائے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان ہونے چاہیے. اور عمران بھائی میں یہ چاہوں گا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ احساس کمتری سے کس طرح باہر نکلا جائے، کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرمائیں.
پہلے احساس کمتری کی جو وجوہات ہیں ان پہ غور کریں، اور پھر احساس کمتری کی وجہ سے جو جو اس کو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں شروع سے لے کر اب تک، تو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو احساس کمتری سے بچا جا سکتا ہے.
صحیح.
اور اگر اچھائی والے کام ہیں، نیکیوں والے کام ہیں، اس میں تو احساس کمتری ہونی نہیں چاہیے، بلکہ اس میں تو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو انشاءاللہ ان باتوں پر غور کریں تو احساس کمتری سے ہم باہر نکل سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو میرے بندے چلے کے ناظرین، بعض اوقات بندہ ایسا معاملہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی سوال کر رہا ہوتا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پرابلم کریٹ ہونا اور ایک ہوتا ہے پرابلم جنریٹ کرنا. ان دونوں میں فرق ہے. پرابلم کریٹ ہونا مطلب یہ کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی پریشانی بن گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مشکل آن پڑی، یہ تو ہو ہی جاتا ہے. زندگی ناگہانی طور پر زندگی ہے، یہ چل رہی ہے، تو معاملات اس طرح چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے پرابلم جنریٹ کرنا. جنریٹ کرنا مطلب اس کو بنانا. مسئلہ ہے نہیں لیکن بندے نے خود بنا لیا ہے. پرابلم ہے نہیں لیکن خود بنا لی ہے. مصیبت ہے نہیں لیکن خود بنا لی ہے. بعض اوقات بندہ اپنی جو اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو خود ہی لوگوں کے سامنے بیان کر کے دوسرے لوگوں کو وہ اپنے بارے میں بولنے کے لیے زبان دے رہا ہوتا ہے. اب جب بندہ خود ہی اپنے مسائل کو اپنے اوپر جو ہے وہ بار بار بول کے ان کو اپنے اوپر حاوی کرتا رہے گا تو پھر وہ احساس کمتری کا ہی شکار ہوگا بیچارہ، اور کیا ہوگا. پھر وہ دوسروں کی باتوں پہ غصہ ہی کرے گا دوسرے پر. اپنا وہ احساس دور کرنے کے لیے، اپنی وہ فیلنگز جو انسان نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پھر دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرے گا، پھر غصہ کرے گا اور اس طرح اپنا سکون برباد کرے گا. تو اپنے آپ کو نارمل رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہیں ان پر بندہ غور کرے اور ان کو ایک اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی اور ان سے اقتصاب فیض کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور اچھے کاموں کی کوشش کرتا رہے. السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کو ثمر آور کرنا، اس کوشش کو فروٹفل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے.
سلمان بھی جو احساس کمتری کی آپ نے بات ارشاد فرمائی،
جی
تو احساس کمتری اگر کسی میں فیل ہوتا نا، لوگ کہتے ہیں آپ کے جان پہچان والے واقعی میں جو آپ کے خیر خواہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے کہ آپ احساس کمتری میں مبتلا ہیں،
جی
تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر غور کرے کہ بھئی میرے اندر یہ کیوں ہے. اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی نیا کام کرنے جاتے ہیں تو ہم اس فیلڈ میں جو پہلے سے افراد ہیں اور اس فیلڈ کے گویا کے ماہتاب ہیں اور سب کچھ ہیں، اور وہ بڑے اچھے انداز پہ کرتے ہیں. اگر میں مدنی ماحول کے حوالے سے میں ایک مثال دوں سلمان بھائی, جیسے ہمارے اچھے مبلغین ہیں, منجھے ہوئے مبلغین ہیں, بازاراکین شورا ہیں, ہمارے نگران شورا ہیں. اب جب ایک نیا مبلغ آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی بیان کیجئے آپ, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایسا بیان کرتے ہیں, میں تو ایسا نہیں کر پاؤں گا. اب وہ اتنے اوپر لیول سے آنا چاہتا ہے کہ اتنے اوپر کے لیول سے آنا کسی بھی نو آموز کے لیے آسان نہیں ہوتا.
صحیح.
تو ایک جو ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے بندہ, کہ ابتدان کوئی بھی بندہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا, رفتہ رفتہ کام کو کام سکھاتا ہے. تو اس طریقے سے اس کا جو کانفیڈینس لیول ہے وہ ڈیولپ ہوگا اور روحانی طور پر باوضو رہا جائے.
واہ,
باوضو رہا جائے انشاءاللہ. وضو کی ایک برکت یہ کہ یہ اعتماد دیتا ہے, خود اعتمادی دیتا ہے. تو باوضو رہا جائے اور جب کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو اپنے اوپر نظر نہ رکھیں, مسبب الاسباب پر نظر رکھیں, تو انشاءاللہ اس سے اعتماد بڑھ جائے گا کہ ہم تو کمزور ہیں لیکن ہمارا رب تو بڑائی والا ہے, کبریائی والا ہے, تو انشاءاللہ اعتماد بڑھے گا.
دوسری بات یہ کہ یہ ذہن بنا لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بندہ اس کام کے کرنے کے اندر تذبذب کا شکار ہوتا ہے.
جی,
وہ میں کروں یا نہ کروں, کروں یا نہ کروں,
ہوگا نہیں
ہوگا یا نہیں ہوگا, نقصان ہو جائے گا, کیا نتیجہ نکلے گا. تو بڑی پیاری بات کی کہ کسی سے مشورہ کر کے, کسی اچھے آدمی سے مشورہ کر کے اس کام کو شروع کیا جائے اور کوشش پوری کرے اور اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ, اور پھر دیکھیں کوشش کرتا رہے اور یہ ذہن بنا لے کہ میں انشاءاللہ یہ کروں گا. اور دیکھیں اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے, بندہ جیسا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے اسباب پیدا فرما دیتا.
سبحان اللہ. پنجابی کی مثال ہے. جی فرمائیے.
ایک شخص جو ہے وہ تنکا اٹھانا چاہتا ہے.
جی.
اور پھر وہ سوچتا رہے کہ میں یہ اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا, نیچے جھکوں گا پھر اٹھاؤں گا پھر کھڑا ہوں گا, کتنا مشکل اس کے لیے بن جائے گا تنکا اٹھانا. اور ایک شخص ہے کہ وہ تنکا کیا بڑی سے بڑی چیز اٹھا لیتا ہے. ایک شخص کو چھوٹا سا کام کرنا چاہتا ہے اس میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا. اور ایک شخص ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتا ہے کہ ہاں میں کر لوں گا, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے.
سبحان اللہ.
تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں خود فرماتا ہے کہ انا عندہ ظن عبدی بی.
سبحان اللہ.
میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. تو اللہ رب العالمین کی ذات سے جیسا گمان رکھا جائے اللہ تعالیٰ ویسا فرما دیتا ہے. اور آپ نے کوئی کام کرنا ہے اچھی نیت سے کریں اور اس کے نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں, اپنی کوشش پورے کریں, انشاءاللہ اس سے بھی ہماری احساس کمتری سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہوگا.
سبحان اللہ.
پنجابی کا شعر سنا رہے تھے آپ.
جی مثال میں سنانے والا تھا. وہ مثال ہے, بندہ سوچ رہا ہوتا ہے ہینگ لگے نا پھٹکڑی رنگ بھی آوے چوکھا. تو یوں نہیں ہوتا, رنگ لینے کے لیے ہینگ بھی لگانی پڑے گی اور پھٹکڑی بھی لگانی پڑے گی. یعنی آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کوشش بھی کرنی پڑے گی, ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی, اور پھر اس کے بعد جیسے ہمارے مبلغین نے فرمایا اپنے امر کو اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا اور احساس کمتری سے بچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. آپ کی کالز بھی ہیں, میسجز بھی آ رہے ہیں, انشاءاللہ کالز اور میسجز کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں, کہ سکون بات کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, جب ہم فیس بک پہ زیادہ بزی ہوتے ہیں تو ہر وقت لکھتے ہیں, زیادہ تر ہم لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. جیسے میں ابھی یہ گانا سن رہا ہوں, ابھی میں ادھر جا رہا ہوں, ابھی میں یہ مووی دیکھ رہا ہوں. یہ کام بھی اس طرح کی آپ چیزیں شیئر کریں گے جب نیگیٹیوٹی اتنی کریٹ ہوگی آپ کے انوائرمنٹ میں, تو ڈیفینیٹلی آپ کا سکون تو برباد ہوتا جائے گا. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ, بڑی اہم جانب جو دلائی آپ نے. ہم بھی الحمدللہ مبلغین اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما چکے ہیں. ایسے کام نہ کریں, جتنا ٹائم ادھر گزارنا ہے سوشل میڈیا پر گزارنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے گزاریں, انشاءاللہ راحت بھی ملے گی, چین بھی ملے گا, سکون بھی ملے گا, مشکلیں آسان ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ. جی
سلطان محمود بات کر رہا ہوں
ملتان شریف
سے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, یہ کلام سنا دیں.
ماشاء اللہ. جی
آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے. یہ میں نے بتانا تھا, یہ بے سکونی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو بے سکونی جہاں پہ شریعت وائلٹ ہوگی وہاں پہ بے سکونی آئے گی, کہ شریعت کا ایک دائرہ کار ہے, جب آپ شریعت کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ بھی باہر نکلیں گے وہاں پہ بے سکونی آئے گی. میں اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں جی ان کو بتانا چاہتا ہوں جن کے ساتھ میں رہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی جب ہم کہیں نکلتے ہیں آؤٹنگ میں وہ کہتے ہیں جی پیار میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو کچھ جائز نہیں ہے, جہاں پہ شریعت وائلٹ ہوگی وہ ناجائز ہے, تو ہمیں شریعت عمل کرنا چاہیے.
ماشاء اللہ, اچھی توجہ دلائی آپ نے بھی, اچھی بات کی کہ جہاں شریعت وائلیٹ کریں گے, جہاں اسلام کی اصول قوانین ان کا خون کریں گے تو پھر کیسے امن اور سکون سے رہ سکیں گے؟ صحیح فرمایا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اجمل عطاری ہے, میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں اور مجھے نعت سننی ہے, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب.
یہ کلام سننا ہے آپ کو. نعت وہ ہوتی ہے, وہ کلام ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان ہو رہی ہوتی ہے. جی مزید کال شامل کرتے ہیں.
محمد سہیل مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں, مجھے اعلی حضرت کا یہ کلام سننا تھا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.
واہ ماشاءاللہ. جی
محمد زبیر عطاری کے پی کے ٹاؤن, مجھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام سننا ہے. شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا.
ماشاءاللہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام اشتیاق عطاری ہے. سلمان بھائی آپ خیریت سے؟ میں آپ کا سلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ مرحبا, اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. میسیجز آپ کی جو مدنی حلقے واٹس ایپ نمبر پر آ رہے ہیں کچھ وہ بھی شامل کرتے ہیں. ان کا کہنا جی میرا نام محمد عقیل عطاری ہے, مجھے کلام سننا ہے کہ منصب کہاں کی دولت, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. غلام محمد رضوی بھائی, پروگرام کے اختتام پر تاج دار حرم پڑھیے گا. ٹھیک ہے جی. میں محمد علی فرام گجرانوالا, مجھے کہنا ہے کہ مبلغ بھائی نے جو آغاز میں 27 کاموں کو بتایا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ گریجویلی بیان کیا جائے. سلمان بھائی یہ کلام سنا دیں. مرشد ہیں عطار. محمد رضا فرام دبئی, آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے ایک اچھا سلسلہ ہے, پلیز یہ کلام سنا دیں. سنا دیں, میں تمہارے سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے. ٹھیک ہے جی, بہت پیارا سلسلہ ہے, کلام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ہند سے میسج ہے. مرحبا. ہند گجرات سے میسج ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. کچھ ٹیکسٹ میسج جو آپ کے آئے ہیں ان کو بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں. میں شمشیر علی عطاری ہوں, میرپور خاص سے عرض کر رہا ہوں, مجھے نہ سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں, مہربانی کر کے نہ سنا دیں یا رسول اللہ کرم. ٹھیک ہے جی. آئے ماسم عطاری, امی جان نہیں ہے, آپ ہمیں ماں کی شان والا کلام سنا دیں. ٹھیک, اللہ کریم آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے. میں عبد الرحیم, یہ گوٹ ڈامبری صحبت پور بلوچستان سے. واہ مرحبا. ان کا کہنا ہے کہ یہ کھلے آنکھ سلسلہ ایک اچھا سلسلہ ہے, نہ سنا دیں. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا. میرا نام سگی جنید علی شاہ ہے, میں ابتآباد سے ابتآباد رہنے والا ہوں, مجھے آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے, آمین. بہت شکریہ آپ کی میسج کے لیے جنید بھائی, اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. کچھ اور میسیجز بھی ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ وقت پر شامل کریں گے. کافی سارے میسیجز میں نے شامل کیے ہیں, نیت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میسیجز شامل کیے جائیں, بھارت کچھ کلام شامل کرے, پھر انشاءاللہ موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
چمک تجھتے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھتے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے. برستا اپنے
کلام شامل ہوئے، مزید بھی انشاءاللہ کلام شامل ہوں گے. سلسلے کا ہمارا آج کا موضوع ہے سکون برباد کرنے والے کام. مہروز بھائی کچھ مدنی پھول مزید عطا فرمائیے.
پچھلی دفعہ جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ نے غصے کے علاج سے متعلق کسی کالر کا پوچھا تھا،
جی
تو دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ غصہ ضبط کرنے کی جو فضیلت بیان ہوئی اس کو اپنے ذہن میں رکھے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، لا تغضب ولک الجنہ، تو غصے کو قابو کر لے تیرے لیے جنت ہے.
سبحان اللہ.
اور قرآن کریم میں غصہ پینے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور غصہ ضبط کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا ذہن بنائیے کہ میں غصہ ضبط کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ میں اللہ کی رضا کے لیے غصہ ضبط کروں گا. دوسری چیز یہ کہ جس کام سے یا جس شخص کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے اگر ممکن ہو تو اس کے سامنے سے ہٹ جائیے. تیسری چیز یہ کہ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے. حدیث پاک میں یہ آیا علاج غصے کا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اور لیٹے ہوئے ہیں تو زمین سے مزید چپک جائیں. اسی طریقے سے اعوذ باللہ شریف اور معوذتین جو ہے یہ پڑھیں, اور لا حول شریف جو ہے وہ پڑھیں, اور وضو کر لیں, وضو کر لیں, پانی پی لیں, انشاءاللہ عز و جل غصے میں افاقہ ہوگا. اب جو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ سکون برباد کرنے والے کام, تو اس میں دو کاموں کا ایک ساتھ میں ذکر کرتا ہوں, دو بیماریاں جو ہیں جو ہمارا سکون برباد کرتی ہیں. ایک تو ہے کہ لمبی امیدیں, لمبی امیدیں رکھی ہوئی ہیں, بہت ہی لمبی لمبی امیدیں رکھی ہوئی ہیں, پلاننگ کی ہوئی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں, تو وہ والی بات ہے. ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے. اب جو لمبی امید رکھی ہوئی ہے ایک وہ بھی ذہن میں رکھیے, اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ سلمان بھائی تو میرے ساتھ یہ کام لازمی کر دیں گے, طیب بھائی تو یہ لازمی کر دیں گے, عمران بھائی لازمی کر دیں گے, امیدیں رکھی ہوئی ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو, ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے کل تمہیں معذرت کرنی پڑے, اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ تو انشاءاللہ سکون نصیب ہو جائے گا. لوگوں سے بے جا توقعات جو رکھتے ہیں ہم, بسا اوقات جب وہ توقعات اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو ہماری زندگی میں بے سکونی طاری ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ لمبی امیدیں رکھی ہیں, آپ نے ایسی پلاننگ کی ہوئی ہے جو ظاہری اسباب کے حوالے سے اور ایک عقل و شعور کے حوالے سے وہ ممکن نہیں ہے, وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی, تو ایسی چیزیں نہیں رکھیں. اور یہ بھی ایک گول اچیومنٹ جو ہوتی ہے اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جناب آپ جو گول رکھ رہے ہیں, جو آپ ایک اپنا وہ بنا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیے, فوکس کر رہے ہیں, ممتح نظر بنا رہے ہیں, وہ چیز گویا کہ آپ کی صلاحیتوں, آپ کی قابلیت, آپ کی لیاقت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے.
بڑی پیاری حکایت ہے جی آپ کے بات کو, مطلب ایک طرح تفنن بھی ہو جائے گا. عمران بھائی, شیخ چلی کے بارے میں ہے کہ اس کو کسی نے کہا یار یہ میرے انڈوں کی ٹوکری ہے, یہ اٹھانی ہے اور یہ میرے پولٹری فارم تک لے کر جانی ہے, مرغی خانے تک لے کر جانی ہے. شیخ چلی نے کہا ٹھیک ہے, وہ جگہ طے ہو گئی. اب شیخ چلی نے وہ انڈوں کی ٹوکری اپنے سر پہ اٹھا لی اور مالک کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا. اب یہ بھی جیسے آپ بتا رہے تھے نا, یہ لمبی امیدیں, یہ بھی انہی میں اب خیالات کی دنیا میں چلا گیا یہ. اچھا یہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے فون کر کے کوئی بندہ پوچھتا ہے ہاں جی کہاں ہیں آپ, تو آگے سے جواب ملتا ہے خیالات کی دنیا میں ہے. تو بہرحال خیالات تیاری قبر و آخرت کی تیاری میں تو ہونا چاہیے, لیکن ایسے فضول فالتو میں خیالات کی دنیا میں نہیں گھومنا چاہیے. بہرحال اب وہ اس نے کہا جی, اب سوچا جی یہ انڈے ہیں, ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے, ان چوزوں سے مرغیاں نکلیں گی, پھر وہ مرغیاں اور جو ہے وہ انڈے دیں گی, اور ان انڈوں سے مزید مرغیاں بنیں گی, اور میرا بہت بڑا کاروبار ہوگا, بہت بڑا جی
محل بن جائے گا,
بالکل کاروبار سے میں اپنا بڑا گھر بناؤں گا, پھر میری شادی ہوگی اور میرے گھر میرے بچے ہوں گے اور میرے بچے کھیل رہے ہوں گے, اور ایک دن میں گھر پہ جاؤں گا اور میرا بچہ جو ہے وہ بھاگ کے میرے پاس آئے گا اور مجھے پکڑے گا ابو جی, اور میرے اوپر جو ہے وہ گر جائے گا. تو یہ سوچ رہا تھا آگے جو ہے وہ گڑا تھا, گڑے میں پاؤں گرا, وہ ساری تھا ٹوکری نیچے گری, انڈے ٹوٹ گئے. مالک تھا, اس نے کہا تم نے میری ساری ٹوکری جو ہے وہ انڈوں کی وہ توڑ دی ہے, خیال نہیں کیا, احساس نہیں کیا. اس نے کہا تمہاری تو خالی انڈوں کی ٹوکری ٹوٹی ہے, میرا تو سارا گھر بار لٹ گیا, برباد ہو گیا. تو ایسے خام خواہ کے پلان جو ہے وہ نہیں بنانے چاہیے, یہ بھی واقعی سکون برباد کرنے والے تھے. آپ نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دیا, اتنا ایکسٹریم پر لے گئے کہ آپ نے ہر آسائش کو, ہم نے ہر آسائش کو اپنا حق سمجھنا شروع کیا, اور جب ہر آسائش کو اپنا حق سمجھنا شروع کیا تو پھر یہ بھی سمجھنا شروع کیا ابھی میرا حق ہے, میں یہ لوں گا, صحیح طریقے سے نہیں ملے گا تو غلط طریقے سے لوں گا. تو یہ پھر اس طرح معاملہ مزید دلدل میں بندہ دھنستا چلا جاتا ہے.
بے روزگاری جو ہے نا, بے روزگاری اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے سلمان بھائی, کہ جناب ہمیں تو آفس ورک کرنا ہے, ہمیں تو ایسی ایسی نوکری چاہیے, اور آپ کو تجربہ ہوگا, مطلب مشاہدہ ہوگا شاید, کہ نوکریاں ایسے نہیں مل جاتی. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, ان لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنہیں کسی ادارے میں چھوٹی ہی سی نوکری ملی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, نہ سے ہاتھ تو ہے ہم کرتے ہیں, اب انہوں نے کری, اور پھر اپنی صلاحیتوں کی بنا پہ, اپنی تعلیمی قابلیت کی بنا پہ آگے بڑھتے گئے اور ترقی کر لی. اور اسی کے مقابلے میں شخص وہ تھا, یہ نوکری یہ تو میں کروں گا نہیں, اتنے کی نوکری یہ تو میں کروں گا نہیں, میرا منصب نہیں ہے, تو پھر وہ گھر ہی بیٹھا رہ گیا. تو یہ وہی جو آپ نے بات کی, اور آپ کی حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو خیالی پلاؤ ہوتے ہیں نا یہ خیالی ہی ہوتے ہیں, یہ خیالی ہی ہوتے ہیں, یہ بھی بے سکونی کا باعث بنتے, اس سے پیٹ نہیں بھرتا اور خامہ خائیں گی بس ایک لذت آتی ہے.
خیالی زردہ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے, جب خیالی زردہ پکانا ہو تو اس میں گھی بھی دیسی گھی ڈالیں, 10 کلو دیسی گھی ڈالیں, 10 کلو اعلیٰ قسم کے چاول ڈالیں, 10 کلو کھویا ڈالیں, 10 کلو چینی ڈالیں. خیالی پلاؤ پکانا ہے تو بس اس میں جو دل کرتا ہے وہ ڈالتے چلے جائیں.
اس کے اندر جو مہروز میں نے بات کی نا کہ کسی کے ساتھ جو ہے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لینا, توقعات بہت زیادہ بڑھا لینا.
جی
اب ایک بات تو یہ ہے کہ کسی سے اپنی توقعات کو بڑھا لینا کہ میرا وہ فلاں دوست ہے وہ میرا سارا کام کر ہی دے گا, میرا یہ کام ہے فلاں جگہ سے ہو ہی جائے گا. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہاں سے اگر کام نہیں ہوتا تو اب ڈائریکٹ اس سے اس کی وجہ پوچھنے کے بجائے اپنے ذہن میں ہی جو ہے سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس نے کام نہیں کیا, اگر وہ یوں چاہتا تو یوں ہو جاتا, یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. یہ سارے سوال جواب اپنے ذہن میں بنا کر پھر وہ اس سے اور زیادہ بزم ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر جو ہے میں نے سلمان بھائی کو کوئی کام کہا ہے, سلمان بھائی نے نہیں کیا, تو کم از کم ایک بار میں پوچھ تو لوں کہ آپ سے میں نے یہ عرض کیا تھا, آپ نہیں کر سکے. ہو سکتا ہے کوئی مطلب اچھی وجہ ان کے پاس ہو, کوئی سبب ہو جس کی وجہ سے وہ مجبور ہونا کر سکے ہوں. اب ایک تو بہت لمبی توقعات کسی کے ساتھ لگا لینا, اور پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ توقعات پہ پورا نہ اترے تو اس کے بارے میں خود ہی اپنے ذہن کے اندر سوال جواب قائم کر لینا اور کہنا کہ یہ یوں تھا یہ یوں تھا. اس سے بہتر یہ ہے کہ جس سے توقعات ایک تو لگائی ہیں وہ لگائیں نا, اگر لگا ہی نہیں ہے اور پھر اس نے کام نہیں کیا تو کم از کم کام نہ کرنے کے بعد اس سے ایک مرتبہ پوچھ لیں کہ بھائی میں نے آپ سے یہ کام کیا کہا تھا, یہ نہیں کیا آپ نے, میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی صفائی بیان کر دے, کوئی وجہ بیان کر دے کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل اس کے لیے صاف ہو جائے, تو اس سے بھی انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا, بربادی نہیں ہوگی
انشاءاللہ.
تو جس کا جس سے معاملہ ہے ڈائریکٹ اس سے ہوں, اپنے ذہن میں خیالی پلاؤ نہ پکائیں اور نہ ہی کسی اور سے رابطہ کریں.
بالکل
مزید محمود بھائی,
ایک چیز تو یہ تھی امیدیں, ایک چیز یہ ہوتی ہے مستقبل سے ریلیٹڈ تھی امیدیں جو تھی, ایک چیز ہمارے پاس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, ماضی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اور وہ سائیکولوجیکل ٹرمینالوجی میں اسے ناسٹیلجیا کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے, انسان اپنے ماضی ہی میں گم رہتا ہے. ماضی ایک تو ہے نا مستقبل کے خواب, اب یہ ماضی ہی میں گم رہتا ہے, اور یہ ماضی میں گم رہنے والا جو شخص ہے اپنا حال بھی تباہ کرتا ہے اور اپنا مستقبل بھی تباہ کرتا ہے. ہم تو جناب یہ کیا کرتے تھے, ہمارے یہاں یہ ہوا کرتا تھا, ہم تو ایسے رہتے تھے, ایسا گھر تھا, ایسی گاڑی تھی. اب اس خواب میں رہتا ہے یہ, ہمارے آباؤ اجداد تو ایسے تھے, میرے والد صاحب میرے دادا جو تھے وہ عالم دین تھے, میرے جو پردادا تھے وہ فلاں فلاں پیر صاحب تھے, حضرت آپ کہاں کھڑے ہیں, یہ تو دیکھیے وہ نیکوکار تھے, وہ ترقی یافتہ تھے, وہ فلاح و فوج کے راستے پر تھے, آپ کہاں کھڑے ہو یہ تو دیکھو. اب ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نا وہ ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے, شاید یہاں پہ بنتا ہے اس کا سنانا, کہ وہ ایک شخص نے نا چڑیا پکڑی اور چڑیا نے اس سے وہ کلام کیا. شیخ سعدی رحمتہ اللہ تعالی نے اسے بیان فرمایا حکایت میں کہ اس سے کلام کیا کہ تو میرا کیا کرے گا, اس نے کہا میں تجھے ذبح کروں گا اور کاٹوں گا اور پھر بھونوں گا اور کھاؤں گا. اس نے کہا میں تو چھٹاک بھر کی چڑیا ہوں, تو مجھے کھا کے تیرا پیٹ تو بھرنا نہیں ہے, کچھ فائدہ حاصل ہونا نہیں ہے, وہ زیرے والی مثال ہو جائے گی گویا کہ. تو میں تو مجھے چھوڑ دے, میں تجھے تین باتیں بتاؤں گی, ایک یہی بتاؤں گی, ایک درخت پہ بیٹھ کے بتاؤں گی, اور ایک اس ٹیلے پہ بیٹھ کے بتاؤں گی. تو اس شخص نے جو اسے کہا ٹھیک ہے جی پہلی بات بتا, اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ گزری ہوئی بات پر افسوس نہ کرنا. بڑی پیاری بات بتائی جی, اس نے چھوڑ دیا چڑیا کو, چڑیا درخت پہ بیٹھی اور اس سے کہا کہ کبھی ناممکن بات پہلی تو یہ بتائی کہ گزری ہوئی بات پہ کبھی افسوس نہ کرنا, دوسری یہ بتائی درخت پہ بیٹھنے کے بعد ناممکن پہ کبھی یقین نہیں کرنا. پھر ٹیلے پہ جا کر بیٹھ گئی اور اس کو کہا کہ میرے پیٹ میں میرے میدے میں 1.5 چھٹاک کے 2 موتی ہیں. اب وہ افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نہ چھوڑتا اسے پکڑ کے ذبح کر لیتا تو موتی بھی ہاتھ آ جاتا اور اسے کھا بھی لیتا. تو اس نے کہا کہ اچھا تیسری بات بتا, تو اس چڑیا نے کہا کہ بد نصیب انسان تو پہلی 2 باتوں پہ عمل نہیں کر سکا, پہلی بات میں نے تجھے یہ بتائی تھی کہ جو گزر چکا اس پہ افسوس نہ کرنا, تو اس پہ افسوس کر رہا ہے, دوسری یہ بتائی تھی کہ ناممکن پہ یقین نہیں کرنا, میرا کل وزن سب کچھ مل ملا کے 1 چھٹاک نہیں ہوگا تو میرے میدے میں 1.5 چھٹاک کے موتی کہاں سے آئیں گے, اب تو اس پہ یقین کر رہا ہے تو تیرے جیسے کو تیسری بات بتانے کا فائدہ کیا ہے. تو یہ ماضی میں گم ہیں ایسے افراد, اللہ تعالیٰ ہمیں سے عافیت عطا فرمائے.
آمین.
ماضی کے چکر میں اپنا حال اور مستقبل برباد نہ کریں. گناہوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ بعض لوگ توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو بہت گناہگار ہیں, ہم نے تو بہت گناہ کر لیے ہیں, لہٰذا اب ہماری بخشش کا اور مغفرت کا کوئی سبب نہیں ہے. تو وہ بھی اسی چیز کا شکار ہوتے ہیں, قنوطیت کا شکار ہوتے ہیں, مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں جناب اب ہمیں توبہ نہیں کرنی.
تو حالانکہ توبہ کرنا جو ہے یہ بھی سکون حاصل کرنے کا ایک سبب ہے,
بہت بڑا سبب.
جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کو ایک قلبی سکون اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. توبہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارک یاد آ رہی ہے, مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال ایک کھونٹی کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی مانند ہے, کہ ایک گھوڑا ایک کھونٹی کے ساتھ بندھا ہوا ہے, وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر چھلانگ لگاتا ہے, بالآخر جہاں پر وہ کھونٹی لگی ہوئی ہے چونکہ رسی بندھی ہوئی ہے تو وہاں سے وہ ہٹ نہیں پاتا, وہ اپنے کھونٹی کے پاس ہی آ کر رک جاتا ہے. فرمایا بندہ مومن کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے اور وہ جو ہے بشری تقاضوں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے, طرح طرح کے گناہ کرتا ہے, بالآخر اپنے ایمان کے پاس ہی لوٹ آتا ہے, توبہ کر کے ایمان کے پاس ہی لوٹ آتا ہے. تو لہٰذا ہمیں توبہ کرنی چاہیے, اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب توبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سکون ہمیں حاصل ہوگا اور بے چینی کی کیفیت سے ہم باہر نکل سکیں گے
انشاءاللہ. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے رسا ہو جائے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر, مدنی نامات کے عامل بنے. بعض اوقات مہروز بھائی جو انسان کی کمپنی ہوتی ہے وہ بھی اس کا سکون برباد کرنے کا سبب بنتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی میرے جو ہے میری ٹانگ میں پرابلم ہے, تو کوئی تکلیف ہے. میں نے کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری ٹانگ میں داڑھ ڈلا ہوا ہے. ان کی عمر کم تھی سلیم بھائی کی, تو ان سے پوچھا بھی کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور ہم بائک چلا رہے تھے اور دوست جو تھے آپس میں ہم بائک کا مقابلہ کر رہے تھے, اوور سپیڈ تھے. ایک دوست نے مجھے جو ہے وہ بائک سے لات ماری, یعنی وہ اپنی بائک پہ جا رہا تھا, الگ الگ بائکوں پہ جا رہے تھے, اس نے مجھے جو ہے وہ لات ماری اور بائک چونکہ اوور سپیڈ تھی میں لڑکھڑا گیا. اور قریب ہی وہاں پر ایک دکان تھی سینٹری کی, بار بیسن کموڑ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ میرے دوست نے مجھے لات ماری تو میں ٹھگ سے جو ہے وہ گرا اور میری بائک جو ہے وہ جا کر کے ان میں بیسنوں میں لگی اور وہ بیسن جو ہے کوئی میرے ناک میں گھس گیا, کوئی میرے منہ میں, جی ناک بالکل ناک ایسے تھا کہ وہ لگ رہا تھا پتا جیسے یہ حصہ الگ ہے اور یہ والا ناک کا حصہ الگ ہے. جی تقریباً 13 لاکھ روپے اپروکسیمیٹلی مجھے یاد آ رہا ہے علاج پر لگے. وہ کہنا بس کیا کریں دوست بھی ہوتے ہیں تو چلنا ہوتا ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا کہ ٹانگ میں رات ڈل گیا, 13 لاکھ روپے لگ گئے, زندگی موت کے منہ سے نکل کے باہر آ گیا, پھر بھی بندہ بولتا ہے چلو جی دوست ہے تو بس وہ ہلا گلا چل رہا ہوتا ہے, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے وہ تو حدیث پاک میں آیا نا کمپنی کے حوالے سے, صحبت اور دوست کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے بہت معروف, کئی دفعہ شاید دن میں کئی دفعہ ہم سناتے ہوں کہ وہ دوست اچھے اور برے دوست کی مثال جو دی گئی کہ وہ عطر فروش کی مانند اور بھٹی جھونکنے والے کی مانند ہے. تو یقیناً اچھا دوست جو ہوتا ہے, اچھی کمپنی جو ہوتی ہے, اچھی صحبت, اچھا ماحول جو ہوتا ہے وہ انسان کو اچھائیاں ہی دیتا ہے اور سکون ہی دیتا ہے. بارہا کا تجربہ ہے کہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خود ہمیں بھی اور کتنے ہی لوگ بتاتے ہیں کہ ایسی ایسی پریشانی تھی, ایسی ایسی ٹینشن تھی, ایسی ایسی بے سکونی تھی, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے, اجتماع میں آئے, مدنی قافلے میں سفر کیا, الحمدللہ بے سکونی دور ہوئی. ایک اسلام بھائی ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں تھے, تو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں, تو ان کا پتہ چلا کہ ان کو پھر میرا سفر تھا آگے 12 دن کے لیے مدنی قافلے میں, تو مختلف مدنی قافلوں میں جا کے ترغیبات کا سلسلہ تھا کہ پھر آگے 12 دن کے قافلے کی ترکیب بنایا. انہوں نے بھی نیت کری کہ میں بھی سفر کروں گا, لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا کچھ معاملہ انہوں نے اپنا ذاتی طور پہ بتایا. میں ایک دم چونکا کہ اچھا ایسا معاملہ ہے, تو انہوں نے بولا ہاں خیر. پھر گھر والوں سے اجازت وغیرہ کی ترکیب ہوئی اور جو ہے نا وہ مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا. تو وہ مدنی قافلے میں کیسے آئے؟ انتہائی بے سکونی کے عالم میں, انتہائی اضطراب اور ٹینشن کی حالت میں عمران بھائی وہ فیضان مدینہ کے پاس سے گزر رہے تھے. وہ ہے نا مسلم شریف کی حدیث میں, مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کے پاس سے گزرنے والا ان کے پاس بیٹھنے والا بھی شکی نہیں رہتا. وہ فیضان مدینہ کے پاس سے گزر رہے تھے, کسی نے دعوت نہیں دی نہ ان کو کسی نے بولا, بس وہ خود ہی سے فیضان مدینہ اجتماع میں آ گئے. اجتماع میں آئے تو ایک جگہ بیٹھ گئے, وہاں پہ قافلے کی ترغیب دلائی جا رہی تھی, ان کا ذہن بنا وہ قافلے میں سفر کر گئے. مدنی مدنی قافلہ, مدنی مدینہ 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 مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا اور وہاں سے ان میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. اور وہ اسلامی بھائی کا جو میں سمجھ سکا, جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, کہ ان کا کہنا تھا میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا لیکن میں فیضان مدینہ کی طرف آیا تو میری کایا پلٹ گئی. واقعی میں یہ جو اچھا ماحول ہوتا ہے, مدنی ماحول ہوتا ہے, یہ برکتوں کا باعث ہوتا ہے, سکون کا باعث
جو ہے بہت زیادہ اثر کرتی ہے.
جی
کہا بھی جاتا ہے صحبت مؤثرہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو برے قسم کے افراد پائے جاتے ہیں, جو ڈاکو ہیں, جو چور ہیں, جو ڈکیت ہیں, جو برے کام کرنے والے ہیں, کیا یہ پیدائشی طور پر یہ کام کرتے تھے؟ پیدائشی طور پر تو ایسا نہیں تھا,
بالکل
ظاہر ہے کہ وہ بچے تھے. کیا وہ بچپن سے یہ کرتے آ رہے ہیں؟
نہیں نہیں,
کئیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. لیکن کیا ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی رہی, ان کی صحبت اس قسم کے افراد کے ساتھ ہوتی چلی گئی. تو جس قسم کی وہ صحبت میں وہ رہے ویسا انہوں نے خود کو بنا لیا. اب جو نمازی تھا, اب اس کو دیکھنے آپ, یا تو اس کے گھر والے نمازی ہوں گے جن کو دیکھ کر وہ نمازی بن گیا, یا تو اس کے دوست نمازی ہوں گے جن کو دیکھ کر وہ نمازی بن گیا, اس کی گیدرنگ والے, اس کی کمپنی والے, اس کے جاننے والے جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا نمازی ہوں گے تو وہ نمازی بن گیا, نماز کے وقت میں نماز پڑھنے چلا گیا. اور جو دیگر قسم کے افراد ہیں تو وہ پیدائشی طور پر تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھے, لیکن جیسے جیسے ان کی صحبت ہوتی گئی ویسا ویسا بندہ خود بنتا گیا. لہٰذا ہمیں جو والدین ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہاں پر مدنی پھول بڑا اہم ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں. نگرانی شورا نے بھی تربیت اولاد کے حوالے سے جو بیان فرمایا تھا اس مدنی پھول پر کافی توجہ آپ نے فرمائی تھی کہ والدین بھی اس بات پر نظر رکھیں کہ ہماری اولاد کی صحبت کیسی ہے, وہ کس قسم کے افراد کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. اور والدین کے بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر خیال آتا ہے, لہذا پانی کو سر سے گزرنے نہ دیں, پہلے دیکھ لیں کہ ہماری اولاد ہے, ہمارے بچے ہیں, ان کی اٹھک بیٹھک, ان کی صحبت کس قسم کے افراد کے ساتھ ہے, اور پھر اس پر توجہ دیں تو دیکھیں آپ کے بچے بھی بہتر ہوں گے اگر صحبت اچھی ہوگی تو.
یہاں ایک اور بات بھی ہے مہروز بھائی, کہ جب کسی کو یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اپنے بچے کو مدنی قافلے کا مسافر بنائے, مدنی قافلے میں بھیجیں, تو پھر کہتے ہیں نہیں ابھی یہ ہے تو ابھی وہ ہے تو ابھی یہ ہے تو ابھی وہ ہے, ابھی ایسے ہے ابھی ویسے ہے, ابھی کوچنگ جا رہا ہے, ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے, ابھی تو آپ اس کو ابھی سے لے جائیں گے.
باب المدینہ کا ہی ایک واقعہ ہے جو آپ نے بتایا نا کہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے مدنی قافلے کے لیے جب اجازت لی جائے تو.
جی
تو ایک اسلامی بہن کا بیان ہے جو کہ ہم نے رسالے میں ہی کسی میں پڑھا تھا کہ ان کے گھر پر جو ہے اس کے والد صاحب سے اجازت لینے کے لیے گئے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے مدنی قافلے کے اندر روانہ کریں, ہمارے ساتھ بھیجیں. تو اس طرح کی باتیں کر کے منع کر دیا. پھر ایک دور ایسا آیا کہ وہ والد ان کا جو تھا, ان کے گھر والے خود اسلامی بھائیوں کو پکڑ کر کہنے لگے کہ اب آپ ان کو مدنی قافلے میں لے جائیں.
ایسی بات تجربہ شدہ بات ہے جی, ہم نے بھی دیکھی ہے. لوگ کہتے ہیں لے جاؤ ساڈے منڈے نو اپنے نال لے جاؤ, تہاڈی مہربانی لے جاؤ,
پیسے بھی دیں
گے. ہاں یعنی جب بول رہے ہوتے ہیں, جب ہم ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں پھر وہ ہوتا نہیں ہے. اچھا بعد میں کیوں خیال آ جاتا ہے یہ بھی تو بتا.
بعد میں خیال ظاہر ہے کہ اب جیسے یہ واقعہ میں نے عرض کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ پہلے تو ظاہر ہے کہ اس طرف توجہ نہیں تھی, ذہن بھی نہیں تھا, لیکن پھر اس بچے کی صحبت بری ہو گئی, اب اس کی عادات بگڑنے لگی, اب اس کے اخلاق بگڑنے لگے, تو پھر خیال آیا کہ ہاں اگر یہ یہاں بیٹھتا ہے اس سے اچھا ان کے ساتھ اگر اٹھتا بیٹھتا, وہاں اگر جاتا مدنی قافلے میں تو اس کی عادتیں بگڑنی نہیں تھی بلکہ ان کی عادات جو ہے وہ بہتر ہونی تھی, اور اس وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ اس طرف پھر راغب ہو جایا کرتے ہیں.
تو یہ بری صحبت جس طرح ایک شخص کا جس سے جو بری صحبت میں ہے اس کا سکون برباد کر رہی ہے, ویسے ہی یہ بری صحبت اس کے گھر والوں کا سکون بھی برباد کر رہی ہے. یہ مشاہدہ ہے اس بات کا بھی کہ بچہ جو ہے وہ کن کے ساتھ گھوم رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے چھڈو پرا آپ ہی سمجھ جائے گا, چھڈو پرا آپ ہی سمجھ جائے گا, کیا سمجھ جائے گا, اب بولا بھی چھوڑو وہ خود بچہ سمجھ جائے گا. اب کیا ہوا, اب بچے کی دوستی ہو گئی کلفیاں بیچنے والوں کے ساتھ, اب جو کلفیاں بیچ رہے ہیں ان سے دوستیاں کر رہے ہیں, اب جو اسکول جا رہا بچہ اس کی دوستی اگر کلفیاں بیچنے والے سے ہو جائے گی, وہ کلفیاں بیچنے والوں کے ساتھ گھومنا شروع ہو جائے گا, پھر اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ توجہ پڑھائی پر توجہ کانسنٹریشن ہی ہو پائے گی نا. کلفیاں بیچنے والے بھی اگر نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے, پرہیزگار لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اختیار ہونی چاہیے, لیکن جو دیکھا گیا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یا پھر رات کو ویڈیو گیمز جو ہے وہ ادھر کھیل رہے ہیں اور رات کو 11 بجے گھر پہ آ رہے ہیں. اب رات 11 بجے جب بچہ گھر پہ آئے گا عمران بھائی, نہ باپ سکون میں, نہ ماں سکون میں, نہ بہن بھائی سکون میں ہے. اور وہ علاقے جہاں پر کچھ کرائم ریٹ زیادہ ہے وہاں تو اور ہی پرابلم رہتی, اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی, اور زیادہ سکون برباد ہو جائے گا. وہ اس طرح کہ اب جیسے بچہ ہے یہ رات کو 11 بجے گھر پہ آ رہا ہے, ایک دن 10:30 بجے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, اب بندہ گھر پہ, باپ یہ سمجھا جی لگتا ہے میرا بیٹا آج جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا. وہ آدھا گھنٹہ پہلے جو آیا تو وہ کیا اسے کہتے ہیں بیٹا نہیں تھا, وہ تو ڈاکو تھے, ڈاکو آ گئے, کام خراب ہو گیا. پھر غلط دوستیاں یاد رکھیں کہ جو برا دوست ہے بالخصوص چوری چکاری کرنے والا دوست ہے, اس سے انسان کا اپنا گھر بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنے گھر میں چین کا سانس نہیں لیا جا سکتا. کسی کے سکون کو, کسی کے مال کو آگ لگا کر بندہ خود جو ہے وہ امن اور چین میں نہیں رہ سکتا. تو خود اگر سکون جو ہے اپنانا ہے تو اس کے دوسروں کو بھی راحت فراہم کرنا ہے. کیا فرمائیں گے مہروز بھائی؟
بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم سکون چاہتے ہیں. وہ تو حدیث پاک میں آیا نا کہ کامل مسلمان ہونے کے لیے جو بیان کیے گئے, کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. آج ہم دوسروں کو بے سکون دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی جو اگلے وہ چیز تھی وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا میں کہ ہم آج دوسروں کو بے سکون دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس پہ اثر پڑے نہیں پڑے ہم ضرور بے سکون ہو جاتے ہیں. حسد جو ہے, حسد یہ بنیادی طور پہ بے سکونی کا بہت بہت ہی اہم جو ہے یہ وجہ ہے, حسد اور کینہ. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے, بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو حسد اور کینہ میں مبتلا ہوں پرسکون. سکون میں نہیں ہوں گے جو حسد میں اور کینہ میں مبتلا ہوں گے. اور حسد کے لیے تو لغوی طور پر بیان کیا گیا کہ حسد جو ہے یہ حسا حس دلو سے بنا ہے, اور حس دلو جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں چیچڑی کو کہتے ہیں. چیچڑی کوئی مکھی نما کوئی جانور ہوتا ہے اور وہ کھال سے چپک جاتا ہے اور خون چوستا رہتا ہے. تو جیسے وہ خون چوستا رہتا ہے نا انسان کا, اسی طریقے سے یہ حسد ہے کہ کوئی حسد میں مبتلا جائے. حسد ہے کیا کہ اس کو جو نعمت حاصل ہے نا یہ اسے چھن جائے اور اس کے پاس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے. اب یہ بیماری کتنی عام ہے. اب
حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الحسد یاکل الحسنات,
جی
حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, ویسے جو ہے وہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے.
تو سکون اس سے بھی برباد ہوتا ہے. اور بغض و کینہ ہے اور حسد ہے. پھر ایک چیز یہ ہے کہ اپنا سلمان بھائی کہ بدگمانی جو ہے
جی
یہ بھی جو ہے سکون برباد کرنے والی چیز ہے. یعنی بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے.
بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے.
جی بالکل. تو بدگمانی جو ہے یہ عام ہے کہ یہ یوں کرتا ہوگا, یہ یوں کرتا ہوگا. اور اسی کے ساتھ آپ ملا لیں تجسس کو, اور قرآن کریم میں دونوں چیزوں سے منع کیا گیا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچوں کے کچھ گمان جو ہیں, بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس سے بھی منع کیا گیا, بلا تجسسو کر کے. تو تجسس اور بدگمانی, ارے بھائی ہمیں ضرورت کیا ہے دوسرے کے بارے میں ایک گمان قائم کرنے کی, اور وہ بھی فاسد گمان قائم کرنے کی. اور ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ دوسرا کیا لکھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کہاں سے کما رہا ہے, کہاں سے نہیں کما رہا. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, ہم تو اپنے معاملات سے فارغ نہیں ہے. ایک جو فکر آخرت رکھنے والا شخص ہوگا, جو اپنا ذہنی سکون تلاش کرنے والا شخص ہوگا, اس کا ایک بنیادی وصف یہ ہوگا وہ اپنے کام سے کام رکھے گا. تو یہ بدگمانی اور تجسس جو ہے ایک تو اس کو قرآن کریم نے منع فرمایا ہے. دوسرا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات بیان فرمائی بدگمانی کے حوالے سے کہ برا گمان جو ہے یہ برے دل سے پیدا ہوتا ہے, جس کا خلاصہ ہے
گمانوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر سکون پانا ہے. آخر میں ایک کلام کے کچھ اشعار شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ.
حدیث مبارک میں جو ہے نا وہ شروع سے بیان کرنا چاہ رہا تھا, بڑی پیاری حدیث مبارک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ جیسا کہ سکون کے برباد ہونے کا بہت بڑا سبب ہے, گناہوں سے بچنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترک ذرۃ مما نہى اللہ عنہ خیر من عبادۃ الثقلین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے ذرہ برابر اس سے بچ جانا ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے, افضل ہے. گناہوں سے بچیں گے فضیلت بھی حاصل ہو اور سکون بھی حاصل ہو.
کیا بات. تاجدار حرم یہ کچھ اشعار شامل کریں پھر سے اختتام پذیر کرتے ہیں.
صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
قسمت میں میری
برباد کرنے والے کاموں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، سکون کے متلاشی ہیں، اسپرچویلٹی کے، روحانیت کے متلاشی ہیں، بہترین ذریعہ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت، فیض اثر کی برکتیں حاصل کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ ہے مدنی مذاکرہ سننا اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ عزوجل سکون حاصل ہوگا، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ذہن بنے گا. آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے، خود بھی شامل ہو جائیے، اپنے مالی عطیات کے ذریعے سے اپنی دعوت اسلامی کا تعاون کیجیے، انشاءاللہ سرمایہ آخرت ذریعہ نجات ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.